اسلامی جمہوریہ ایران کے اعتدال پسندانہ اور منطقی موقف کی عالمی سطح پر پذیرائی، تہران شام کے فریقوں کے درمیان ثالثی کے لیے تیار۔ شام میں فوج کی مسلسل کامیابیاں، مختلف علاقوں میں بڑی تعداد میں دہشت گرد ہلاک۔ پاکستان میں افغان طالبان لیڈر ملا عبدالغنی برادر کی رہائی حکومتی ذرائع نے تصدیق کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران سے خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ذریعے شام کے فریقوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے، منطقی اور اعتدال پسندانہ موقف کے اعلان کا عالمی سطح پر زبردست خیر مقدم کیا گیا ہے۔
امریکی ٹیلی ویژن چینل NBC کو دیے گئے انٹرویو میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی کی جانب سے علاقائی اور عالمی معاملات کے بارے میں تہران کے موقف کے اعلان کے بعد، جس کا عالمی برادری نے زبردست خیر مقدم کیا ہے، واشنگٹن پوسٹ میں چھپنے والے صدر حسن روحانی کے مقالے نے ایک بار پھر عالمی سیاسی حلقوں اور ذرائع ابلاغ کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی غرض سے نیو یارک جانے سے قبل صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ایران کی نئی حکومت کے موقف کے بارے میں، جو اعتدال اور میانہ روی پر استوار ہے، واضح کر دیا ہے کہ تہران شامی حکومت اور مخالفین کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے، اور ان کے اس بیان کا بھی دنیا کے بہت سے ملکوں کے سربراہوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ ہمیں شام اور بحرین میں قومی مذاکرات کے آغاز کے لیے تعمیری کوششوں میں ایک دوسرے کا ساتھ اور ایسا ماحول تیار کرنا چاہیے جس میں خطے کے عوام کو اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا موقع ملے۔ اس منصوبے کے ایک حصے کے طور پر میں اپنی حکومت کی جانب سے اعلان کرتا ہوں کہ ہم شامی حکومت اور اس کے مخالفین کے درمیان مذاکراتی عمل کو سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے مقالے پر عالمی سطح پر زبردست رد عمل سامنے آیا ہے، اور پوری دنیا میں ایران کی سفارتکاری اور موقف کو سراہا جا رہا ہے۔ چنانچہ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان جاش اونسٹ نے بھی عالمی برادری کے ساتھ تعمیری تعاون کے بارے میں ایران کے حالیہ موقف کے بارے میں کہا کہ اگر یہ نظریہ عملی شکل میں سامنے آتا ہے تو بقول ان کے یہ امر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں کئی بار ایران سے باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات کا اعادہ کیا اور امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے حوالے سے بقول ان کے ایران کے رجحان کی تعریف کی۔ اس موقع پر صدر حسن روحانی کی جانب سے بحران شام کے حل کے لیے ایران کی ثالثی کی پیشکش کا خاص طور سے خیر مقدم کیا گیا ہے۔ جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے بھی صدر حسن روحانی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر حسن روحانی کی اعتدال پسندانہ پالیسیوں کی بھی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ جرمن وزارت خارجہ کے ترجمان اسٹیفن زائبرٹ نے بھی کہا ہے کہ ان کا ملک بحران شام میں مثبت کردار ادا کرنے کی ہر کوشش کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر ارمانڈو فاریکیو نے بھی بحران شام کے حل کے سیاسی عمل میں ایران کے کردار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک سمجھتا ہے کہ ایران شام اور مشرق وسطی کے علاقے میں استحکام لانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایران کو مشرق وسطی کا اہم ملک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو ہر سطح پر شریک کرنا ضروری ہے۔ عالمی سطح پر ایران کے موقف کی زبردست پذیرائی سے اسرائیل کو بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ صہیونی اخبار ہارٹس نے ایران کی نئی ڈپلومیسی کو اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے بڑا چیلنج قرار دیا ہے۔ اخبار کے مطابق ایران کے نئے صدر حسن روحانی نے امریکیوں کے دل و دماغ پر سفارتکاری کے بھرپور حملے شروع کر دیے ہیں، جو نیتن یاہو اور دیگر اسرائیلی سیاستدانوں کے لیے نیا اور غیر معمولی چیلنج ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مثبت سوچ اور تعاون کے اس عمل کا آغاز ایران نے کیا ہے، اور اگر دیگر ملکوں، خاص طور پر مغربی ملکوں کی جانب سے اس کا مناسب اور عملی جواب دیا جاتا ہے تو یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہ سکتا ہے۔
ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ تہران شام میں امداد رسانی کے کام میں مدد اور تعاون فراہم کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ یہ بات انہوں نے نیو یارک میں عالمی ریڈ کراس سوسائٹی کے سربراہ پیٹر میرورو کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ شام میں انسانی امداد کی فراہمی کی غرض سے تہران اپنی خدمات اور تعاون فراہم کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ انہوں نے ایران عراق جنگ کے دوران لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش کے سلسلے میں عالمی ریڈ کراس سوسائٹی کی کوششوں کی بھی قدردانی کی۔ عالمی ریڈ کراس سوسائٹی کے سربراہ نے اس موقع پر کہا کہ ان کی تنظیم شام میں فیلڈ اسپتالوں کے قیام اور اسپتالوں کی تعمیر نو میں مشارکت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے شامی عوام کو امداد فراہم کرنے کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے تعاون کی بھی اپیل کی۔ 22 ستمبر کا دن اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف عراق کی باسی حکومت کے ذریعے مسلط کردہ جنگ کی برسی اور ہفتہ دفاع مقدس کے آغاز کا پہلا دن ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے سرکاری کیلنڈر میں ہفتہ دفاع مقدس کا آغاز ملک کے خلاف جنگ کے آغاز کے دن سے ہی شروع ہوتا ہے اور 29 ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ اگرچہ جنگ کا آغاز تلخ ضرور تھا، لیکن اس تلخی نے عوام کو ایسی مٹھاس عطا کی ہے جس تک پہنچنا عام حالات میں شاید ناممکن تھا۔ عراق کی باسی حکومت نے 33 سال قبل ایران کے نوخیز اسلامی جمہوری نظام کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے عالمی سامراجی طاقتوں کی مکمل حمایت اور پشت پناہی کے ذریعے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بھرپور جنگ کا آغاز کیا جو 8 سال تک جاری رہی۔ یہ جنگ ایرانی عوام کی جانب سے بھرپور دفاع کے نتیجے میں ایرانی جابازوں کی فتح پر ختم ہوئی۔ سرزمین ایران کے ان سپوتوں نے مادر وطن اور اسلامی اقدار کے دفاع کے میدان میں بہادری، ایثار اور فداکاری کی لازوال داستانیں رقم کیں۔ ایران کے سبھی ادارے اور تنظیمیں ہر سال ہفتہ دفاع مقدس کے موقع پر مختلف پروگراموں اور تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں 8 سالہ دفاع مقدس کے دوران جانبازان اسلام کی جرات و بہادری اور ایثار و فداکاری اور قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اس سال بھی ایران کی وزارت دفاع نے ہفتہ دفاع مقدس کے موقع پر قوم کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دفاع مقدس کے نتیجے میں آج ملک کا دفاع ناقابل تسخیر اور اسلامی جمہوریہ ایران خطے کا ایک انتہائی طاقتور ملک بن چکا ہے۔ ایران کی وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دفاع مقدس دراصل ملک کی خود مختاری، عرضی سالمیت اور اسلامی اور انقلابی اقدار کے دفاع کے میدان میں ایران کے مومن اور انقلابی قوم کے اتحاد، استقامت اور ملی عزم کا درخشاں اور قابل فخر باب ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے مسلح افواج نے بھی ہفتہ دفاع مقدس کے موقع پر جاری ہونے والے بیان میں کہا ہے کہ یہ ایام مادر وطن کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں، ایثار و فداکاری کا مظاہرہ کرنے والے غازیوں اور انقلابی امنگوں کے خاطر زحمت اٹھانے والے ایسے دلیروں کے روحانی اور ثقافتی ورثے کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا بہترین موقع ہے، جنہوں نے ایمان اور بصیرت کے ہتھیاروں سے بڑی طاقتوں کے ناقابل شکست ہونے کا افسانہ چکنا چور کر دیا ہے۔ اس بیان میں عالمی سامراجی طاقتوں کی جانب سے عراق کی اس وقت کی باسی حکومت کو طرح طرح کے مہلک اور تباہ کن ہتھیاروں کی فراہمی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کل تک صدام کی حمایت کرنے والے آج ایک بار پھر خطے میں جنگ کے شعلے بھڑکا کر بے گناہوں کا خون بہا رہے ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ قوموں کا عزم و ارادہ ہی خطے کی صورتحال اور بحران سے نکلنے میں فیصلہ کن کردار کا حامل ہے اور ہر قسم کی بیرونی مداخلت ناکام رہے گی۔ 8 سالہ دفاع مقدس نے ملت ایران کو اس بات کا درس دیا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔ آج ملت ایران پابندیوں کے خلاف جس طرح سے استقامت کا مظاہرہ کر رہی ہے، یہ بھی مقدس دفاع کے دوران اس کی استقامت اور پائے مردی کی دین ہے۔ ملت ایران جانتی ہے کہ اسلام اور ایران کے دفاع کے لیے دشمن کے مقابلے میں کس طرح استقامت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔
شام میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کا کامیاب آپریشن جاری ہے اور اطلاعات ہیں کہ شامی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف مزید کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔
شامی فوج نے دمشق کے شمالی اور جنوبی مضافات اور غوطہ شرقی میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ شامی فوج کی پے در پے کامیابیوں کے بعد فری سیرین آرمی نامی دہشت گرد گروہ جنگجوؤں کی تعداد کم ہو جانے کے پیش نظر شام کے نوجوانوں کو اپنی صفوں میں شامل کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ادھر شام کے مرکزی علاقے حمص میں بھی شامی فوج نے گھات لگا کر بہت سے دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ شامی فوج نے صبح حمص کے علاقے حب الجراح کے گاؤں سلطانیہ اور سلام غربی اور سلام شرقی میں پوری طرح امن بحال کر دیا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ شامی فوج نے حلب کے مختلف علاقوں میں بہت سے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ مغربی شام کے شہر لاذقیہ کے مضافات میں جبہت النصرہ کے کم سے کم 50 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ لاذقیہ کے ہی مختلف علاقوں میں الگ الگ کارروائیوں میں دسیوں دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ شامی فوج نے درہ میں بھی بڑی تعداد میں مسلح باغیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ادھر ادلب سے بھی خبر ہے کہ شامی فوج نے اپنی پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے دہشت گردوں کی بھاری جنگی مشینریوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس حملے میں بھی خاصی تعداد میں مسلح دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ شام سے یہ بھی خبر ہے کہ اس ملک میں خانہ جنگی کو 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد حکومت نے ان اسپتالوں، اسکولوں، تنصیبات اور دیگر مراکز کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے جنہیں دہشت گردوں نے تباہ کر دیا تھا۔ شامی حکومت نے ملک کے مختلف علاقوں میں تعمیر نو اور دیگر تعمیراتی کاموں کے لیے $150 ملین کی رقم مختص کی ہے۔ شام کے وزیر اعظم وائل الحلقی نے کہا ہے کہ امداد رسانی کے عمل میں حکومت کی کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ شامی وزیر اعظم نے کہا کہ پناہ گزینوں کے لیے 976 وقتی یا عبوری کیمپ قائم کیے گئے ہیں اور ان پناہ گزینوں کے لیے خوراک اور ادویات، نیز علاج و مالیہ کی پوری سہولت میسر ہے۔
پاکستان نے اہم افغان طالبان لیڈر ملا عبدالغلیم برادر کو رہا کر دیا ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے افغان طالبان لیڈر کی رہائی کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستانی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ اسلام آباد نے مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ملا عبدالغنی برادر کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ ملا عبدالغنی برادر کو افغانستان کی حکومت کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا ہے کہ ملا برادر کی رہائی کا اصولی فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا تھا، تاہم ان کی نقل و حرکت سے متعلق قواعد و ضوابط کو حکومت حتمی شکل دے رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملا برادر کو افغان مصالحتی عمل میں مزید آسانیاں پیدا کرنے کے لیے رہا کیا گیا ہے۔ اس درمیان ایک غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے ایک پاکستانی عہدیدار کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ملا برادر رہائی کے بعد کراچی میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بھی خبر ہے کہ ملا برادر کو سعودی عرب یا ترکی کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ حکومت پاکستان نے ان خبروں کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ملا برادر کو 2010 میں کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں افغانستان میں طالبان کے لیڈر ملا عمر کے بعد دوسرا بڑا لیڈر تصور کیا جاتا ہے۔ افغانستان کے طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ صلح مذاکرات کے انعقاد کے لیے جگہ کے بارے میں فیصلہ طالبان خود کریں گے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے طالبان کے دفتر کو سعودی عرب یا ترکی منتقل کیے جانے کے بارے میں بعض ملکوں کی کوششوں کے بارے میں کہا کہ قطر میں طالبان کا دفتر امریکہ کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے بند ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے دفتر کو سعودی عرب یا ترکی منتقل کرنے کے سلسلے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ اگر اس سلسلے میں کوئی بھی اقدام انجام پاتا ہے تو اس کا فیصلہ خود طالبان کریں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ امریکہ مذاکراتی عمل میں سنجیدہ نہیں ہے اور اس راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ مرکزی افغانستان میں تازہ ڈرون حملے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق افغان ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے ڈرون طیاروں نے مرکزی افغانستان پر حملہ کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صوبہ وردک میں امریکہ کے ڈرون حملے میں 7 افراد جان بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حملے میں مزید تفصیلات کا علم نہیں ہو سکا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں امریکہ کے ڈرون طیاروں نے افغانستان کے مختلف علاقوں پر کئی بار حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں افغان عوام میں امریکہ کے خلاف نفرت بڑھ گئی ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف مہم کے بہانے 2001 میں افغانستان پر امریکی قبضے کے بعد سے ہزاروں بے گناہ شہری مارے جا چکے ہیں، جبکہ دہشت گردی اور منشیات کی کاشت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع ہردہ میں ہندو مسلم فساد کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے حوالے سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہردہ کے ایک جوہڑ میں ایک گائے کی سرکٹی لاش ملنے کے بعد ایک فرقے نے مشتعل ہو کر دوسرے فرقے پر حملہ شروع کر دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں فرقوں کے لوگوں نے ایک دوسرے پر خشت باری بھی کی۔ فسادات کے دوران متعدد رہائشی مکانات کو آگ لگا دی گئی ہے۔ نظر آتش کیے جانے والے گھر مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں۔ پولیس نے فسادات پر قابو پانے کے لیے ہردہ میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں ہندو مسلم فساد ایسی حالت میں ہوا ہے کہ ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر اور اس کے اطراف میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات میں 50 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ مظفر نگر کے فسادات کے ہزاروں متاثرین اب بھی کیمپوں میں رہ رہے ہیں اور وہ بلوائیوں کے خوف سے اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مظفر نگر کے ہندو مسلم فسادات گجرات کے مسلم کش فسادات کے بعد سب سے بھیانک فسادات بتائے جاتے ہیں، جس کے سبب ریاست کے مسلمانوں میں حکمراں سماج وادی پارٹی کی مخالفت میں اضافہ ہوا ہے۔ یمن میں القاعدہ کے حملوں میں 56 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ سنا سے موصولہ رپورٹ کے مطابق جمعے کو جنوبی یمن میں القاعدہ کے 3 حملوں میں 56 افراد ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حملے ایک فوجی اڈے اور 2 فوجی چوکیوں پر کیے گئے، جن میں فوجیوں اور پولیس اہلکاروں سمیت 56 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یمن کے فوجی ذرائع کے مطابق ایک حملہ اسپیشل فورس کے کیمپ پر ہوا، جس میں 8 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے۔ اسی دوران القاعدہ سے وابستہ مسلح افراد نے 2 فوجی چیک پوسٹوں پر حملہ کر دیا، جس میں 38 فوجی مارے گئے۔ مصر میں اخوان المسلمین نے موجودہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک بار پھر مظاہروں کی کال دی ہے۔ اخوان المسلمین اور مرسی کے حامیوں نے اسی طرح لوگوں سے کہا ہے کہ وہ بینکوں سے اپنے اثاثے نکال لیں اور ایک دن موبائل سروس استعمال نہ کریں۔ اس درمیان مصر میں اخوان المسلمین کے طرفداروں اور مخالفین کے درمیان تصادم کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں۔ خبر رساں ایجنسی تسنیم نے مصری ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اخوان المسلمین کے طرفداروں نے نماز جمعہ کے بعد معزول صدر محمد مرسی کی حمایت میں قاہرہ کے علاقے المنصورہ میں رابعہ الادویہ اسکوائر تک جلوس نکالا۔ مظاہرین نے فوج کے خلاف نعرے لگائے اور معزول صدر مرسی کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق جلوس کے دوران المنصورہ کی سڑکوں پر اخوان المسلمین کے طرفداروں اور مخالفین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں، جنہیں ختم کرانے کے لیے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے سیکورٹی اہلکاروں نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ اخوان المسلمین کے طرفداروں نے اسی طرح دمیات، الجیزہ، شمالی سینا، پورٹ سعید، سمالوت، بنی سویف، مینا، القما، السادات، الکفر، الدوار، اسکندریہ اور الشرقیہ نامی علاقوں میں بھی عبوری حکومت اور فوج کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ غزہ سے ملنے والی خبروں کے مطابق شہر کا بجلی گھر محاصرے اور ایندھن کی عدم سپلائی کی وجہ سے بند ہونے والا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق مصر اور غزہ کے درمیان واقع رفا پاس کی بندش کی وجہ سے شہر میں ایندھن کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے اور غزہ کا واحد بجلی گھر بند ہونے کے قریب ہے۔ اسرائیل نے بھی غزہ میں داخلے کے راستے کرم ابو بند کر رکھا ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ بجلی کی سپلائی میں تعطل کی وجہ سے شہر میں صحت عامہ کے مراکز اور اسپتالوں میں زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ صحت و صفائی کا نظام بھی بری طرح سے متاثر ہوگا۔ 7 سال سے جاری محاصرے اور ایندھن کی فراہمی رک جانے کی وجہ سے غزہ کے بجلی گھر میں کئی بار کام بند ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے اوچا کے مطابق غزہ میں داخلے کے تمام راستے بند ہو جانے اور محاصرے کی وجہ سے شہر میں انسانی حقوق کی صورتحال المناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے 2007 سے غزہ کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے۔ افریقی ملک نائجر کے شمال مشرق میں شدت پسند گروہ بوکو حرام کے حملے میں ایک بار پھر شدت پیدا ہو گئی ہے اور فوج اس گروہ کی کارروائیوں پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔
نائجیریا کی ریاست برونو میں عام شہریوں پر بوکو حرام کے تازہ ترین حملوں میں 87 عام شہری مارے گئے ہیں۔ عینی شاہدین اور مارے گئے لوگوں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ بوکو حرام کے افراد جدید ترین اور بھاری ہتھیاروں سے لیس تھے اور وہ فوجی لباس پہنے ہوئے تھے۔ گزشتہ 4 مہینے کے دوران نائجیریا کے شمال مشرق میں بوکو حرام گروہ کے افراد کے حملوں میں کافی تیزی آئی ہے۔ بوکو حرام کے افراد ان لوگوں کو خاص طور پر نشانہ بناتے ہیں جو فوج کے حامی سمجھے جاتے ہیں۔ اس گروہ کے لیڈران جو نائجیریا کے شمالی علاقوں میں ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، سن 2009 سے اب تک بڑے پیمانے پر لوگوں کے قتل عام اور دیگر انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی اور خلاف ہیں۔ بوکو حرام کے افراد کے مجرمانہ اور انسانیت سوز اقدامات کے محرکات کا صحیح علم نہیں ہے، لیکن انہوں نے بارہا مساجد کے لساؤں، اخبارات کے دفاتر اور اقوام متحدہ کے نمائندہ دفتر کو نشانہ بنایا ہے۔ نمازیوں پر حملے اور 44 اسکولی بچوں کا قتل عام کرنے جیسے بوکو حرام کے جرائم کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ دوسری طرف نائجیریا کی فوج کے ایک عہدیدار جنرل محمد یوسف نے کہا ہے کہ فوج نے بوکو حرام گروہ پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، لیکن پچھلے 4 مہینوں کے دوران اس گروہ نے جس طرح کے بھیانک جرائم کا ارتکاب کیا ہے اس کے پیش نظر کہانی کا رخ کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ پچھلے مہینے بوکو حرام نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے نائجیریا کے فوجیوں پر حملہ کر کے 40 فوجی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ البتہ فوج نے اس دعوے کو مسترد کر دیا تھا۔ نائجیریا کی فوج اور بوکو حرام گروہ کے بیانات میں تضادات سے یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ حکومت اپنے تمام تر بلند بانگ دعووں کے باوجود ابھی بھی اس گروہ پر غلبہ حاصل نہیں کر سکی ہے، یا ایسی حالت میں ہے کہ نائجیریا کی فوج ایکواس کے علاقے میں واقع 15 ملکوں کی افواج میں سب سے زیادہ طاقتور فوج مانی جاتی ہے، اور اس نے مغربی افریقہ کے ملکوں میں اوگوموگ فورس کی شکل میں بھی حصہ لیا ہے۔ یہ تصور اس امکان کو تقویت پہنچاتا ہے کہ بوکو حرام گروہ امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ تنظیموں سی آئی اے اور موساد کا ہی اعلی کار ہے، جسے اصل اسلام کا چہرہ بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ کلیساؤں اور مسیحیوں کے مقدس مقامات پر اس گروہ کے حملوں نے، جن کے نتیجے میں مسیحی مسلمانوں سے بدلہ لینے پر مجبور ہوتے ہیں، اس خیال کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ بوکو حرام گروہ کو مکمل طور پر نابود کرنے میں نائجیریا کی فوج کی ناکامی کی وجہ سے حکومت اور فوج کو شدید تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور حکمراں پارٹی پر ہونے والی یہ تنقیدیں اور منفی پروپیگنڈے آئندہ انتخابات میں حزب اقتدار کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس درمیان جب یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ بوکو حرام کے افراد کے پاس جدید ترین اور بھاری ہتھیار موجود ہیں، تو اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی کہ اس گروہ کو غیر ملکی قوتوں کی حمایت حاصل ہے۔
اور ناظرین، آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اعتدال پسندانہ اور منطقی موقف کی عالمی سطح پر پذیرائی، تہران شام کے فریقوں کے درمیان ثالثی کے لیے تیار۔ شام میں فوج کی مسلسل کامیابیاں، مختلف علاقوں میں بڑی تعداد میں دہشت گرد ہلاک۔ پاکستان نے افغان طالبان لیڈر ملا عبدالغریب برادر کو رہا کر دیا، حکومتی ذرائع سے تصدیق ہو گئی۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔